جمعرات 16 اکتوبر کی سیروین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے توہین رسالت کی ملزم مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی سزائے موت کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ ایک تجزیہ کار نے کہا،
عموماً کیسز میں اس حد تک تھریٹس ہوتی ہیں ججز کو، خاص طور پر لوور کورٹ کو اور ٹرائل کورٹ کو، کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی جج کا بھی انصاف کرنا۔
تفصیل ذرا دیر بعد۔ سیروین میں پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے شہر لاہور کی ہائی کورٹ نے سزائے موت کے فیصلے کے خلاف توہین مذہب کی ملزم مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی اپیل خارج کر دی۔ انہیں 4 برس پہلے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ لاہور سے شمائلہ جعفری۔
جسٹس انوار الحق اور جسٹس شہباز رضوی پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے مقامی عدالت کی جانب سے دی گئی سزائے موت کو برقرار رکھا۔ آسیہ بی بی پر 2009 میں توہین مذہب کا الزام لگایا گیا، جس کے بعد انہیں نومبر 2010 میں شیخوپورہ کی مقامی عدالت نے موت کی سزا سنائی۔ اس فیصلے کے خلاف انہوں نے اپیل کر رکھی تھی، جسے خارج کر دیا گیا۔ آسیہ بی بی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر سکتی ہیں۔
حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ افریقہ میں تیزی سے پھیلنے والی بولا بیماری کی پاکستان منتقلی کے امکانات بہت ہی کم ہیں، لیکن وہ ہر ممکنہ احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ بی بی سی کو ایک خصوصی انٹرویو میں وفاقی وزیر مملکت برائے صحت سائرہ افضل تارڑ نے بتایا،
8 اگست کو ڈبلیو ایچ او نے ہمیں ریکمینڈیشن بھیجی، 13 اگست کو میں نے خود میٹنگ چیئر کی، جس میں ہم نے پورے ان ہاؤس ڈسکس کیا کہ یہ کیا بیماری ہے، سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی اور تمام صوبائی حکومتوں کو، اور ایئرپورٹس پہ ہم نے لیٹر بھیجے۔ اس وقت 3 انڈیمک کنٹریز ہیں، لائبیریا ہے، سیرالون ہے اور گنی ہے۔ ادھر ہمارے جو پیسنجرز ہیں نا، ان کا آمد و رفت بہت کم ہے۔ افواج پاکستان کی 2 بٹالینس ہیں پیس مشن میں جو کہ لائبیریا میں ہیں، انہوں نے پورے اپنے میڈیکل کور میں اور اپنے ادھر سی ایم ایچ ایز میں انہوں نے خود اپنے کیے ہوئے ہیں پورے سسٹمز۔
دوسری جانب، عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ شمالی امریکہ اور مغربی یورپ میں ایبولا پھیلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، جہاں صحت کے مضبوط نظام پہلے سے موجود ہیں۔ ادارے میں اسٹریٹجی ڈائریکٹر نے بی بی سی کو بتایا کہ مغربی ممالک میں وائرس کا آنا باعث تشویش ضرور ہے، لیکن یہ ممالک اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ فرانس نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ گنی سے آنے والے مسافروں کی اسکیننگ کا عمل شروع کر رہا ہے۔ ادھر بی بی سی نے مغربی افریقہ میں آج سے واٹس ایپ پر ایبولا وائرس سے متعلق صحت کی معلوماتی سروس کا آغاز کیا ہے۔ اس ایپ کو سبسکرائب کرنے والے صارف کے لیے انگریزی اور فرانسیسی میں آڈیو، ٹیکسٹ اور تصاویر بھیجی جایا کریں گی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان میں قومی اسمبلی کے حلقہ 149 میں ضمنی انتخاب کے لیے آج ووٹنگ ہوئی، تاہم اب ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ ملتان سے یہ نشست پاکستان تحریک انصاف کے سابق صدر جاوید ہاشمی کے استعفے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ اس حلقے میں کرائے گئے ضمنی انتخاب میں کل 17 امیدواروں نے حصہ لیا۔ افغانستان میں حکام کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز نے شدت پسند گروپ حقانی نیٹورک کے 2 سینئر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کابل سے سید انور۔
افغان انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ یا این ڈی ایس کے ترجمان حسیب صدیقی نے بی بی سی کو بتایا کہ حقانی نیٹورک کے بانی جلال الدین حقانی کے بیٹے انس حقانی اور ایک دوسرے اہم کمانڈر حافظ رشید گرفتار ہوئے ہیں۔ انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ انس حقانی نیٹورک کی حکمت عملی تیار کرنے اور اس کے لیے چندہ جمع کرنے میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ گزشتہ سال جلال الدین حقانی کے ایک اور بیٹے کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے مضافات میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔
اور سرحد کے اس پار قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں پاکستان فوج کے جنگی طیاروں نے اکا خیل کے علاقے میں بمباری کی، جس میں حکام کے مطابق 21 افراد ہلاک اور شدت پسندوں کے 5 ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ علاقے سے لوگوں نے بڑے پیمانے پر نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے نئے کمشنر زید ریاض الحسین نے دولت اسلامیہ کو ممکنہ طور پر نسل کشی کی ایک تحریک قرار دیا ہے۔ 6 ہفتے پہلے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی دفعہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تنظیم انسانی حقوق کے نظریے کے بالکل برعکس ہے۔ شام کے علاقے کوبانے کا دفاع کرنے والے کرد ملیشیا کے ایک کمانڈر کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو سوائے چند کے تمام علاقوں سے نکال دیا گیا ہے۔ کمانڈر بحرین کندال نے بی بی سی کو بتایا کہ فضائی حملوں کی وجہ سے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے۔ نیپال میں ایک مشہور ٹریکنگ روٹ پر طوفان اور برفانی تودوں کی زد میں آ کر 19 افراد ہلاک ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے. حکام کے مطابق 120 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے جن میں اکثر و بیشتر غیر ملکی ہیں, لیکن اب بھی ریسکیو ٹیمیں دسیوں افراد کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں جن کا کوئی اتا پتا نہیں ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہی نہیں ہے یہاں پر, ہم لوگوں سے بچھڑے ہوئے ہیں.
میرے بھائی سردار دارو خان ابابکی کو 28 دسمبر 2010 کو سریا مل کالونی سے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے.
بلوچستان کے لاپتہ افراد کے رشتہ دار
میرے بھائی کو اور وہ تمام بلوچستان کو منظر عام پہ لے کر آؤ. اس ملک میں قانون آئین بنا ہوا ہے, عدالتیں موجود ہیں, تو آپ ان کو عدالت میں پیش کرنے
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے کارکنوں کی ہلاکت کے معاملے میں وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ پنجاب, وفاقی وزراء اور 6 افسران کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم معطل کر دیا ہے. اس خبر کی تفصیل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہے. سیربین میں اس کا ذکر آپ ذرا دیر بعد سن سکیں گے. پہلے سیربین کے بڑے موضوع کی جانب. لاہور ہائی کورٹ نے توہین مذہب کی ملزم آسیہ بی بی کی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے, جبکہ ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے. آسیہ بی بی کو ننکانہ کی مقامی عدالت نے 2010 میں صوبہ پنجاب کے ضلع ننکانہ میں توہین رسالت کے جرم میں سزائے موت سنائی تھی. اس سزا کے خلاف آسیہ بی بی نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی. سزائے موت پانے والی غیر مسلم خاتون آسیہ بی بی کی طرف سے اپیل ان کے وکیل ایس کے چودھری نے دائر کی تھی, جس میں سزا کو قلعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی. تفصیلات کے ساتھ لاہور سے شمائلہ جعفری.
جسٹس انوار الحق اور جسٹس شہباز رضوی پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے مقامی عدالت کی جانب سے دی گئی سزائے موت کو برقرار رکھا. آسیہ بی بی پر 2009 میں توہین مذہب کا الزام لگایا گیا, جس کے بعد انہیں نومبر 2010 میں شیخوپورہ کی مقامی عدالت نے موت کی سزا سنائی. اس فیصلے کے خلاف انہوں نے اپیل کر رکھی تھی, جسے خارج کر دیا گیا. آسیہ بی بی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر سکتی ہیں. پاکستان میں توہین مذہب کا قانون ایک حساس معاملہ ہے. ماضی میں پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر اور اقلیتوں کے وزیر شہباز بھٹی کو اس قانون میں ترمیم کے لیے آواز اٹھانے پر قتل کیا جا چکا ہے. پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر نے شیخوپورہ کی سینٹرل جیل میں آسیہ بی بی سے ملاقات بھی کی تھی اور ان کی مدد کا وعدہ کیا. تاہم چند ماہ بعد سلمان تاثیر کو ان کے محافظ نے اسلام آباد میں قتل کر دیا. مقدمے کے مدعی قاری محمد سلیم اور ان کے بہت سے ساتھی عدالت میں موجود تھے, جنہوں نے فیصلے پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا, ایک دوسرے کو مبارکباد دی, نعرے لگائے اور اسے اسلام کی فتح قرار دیا. آسیہ بی بی کے وکیل کا کہنا تھا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے. پاکستان میں گزشتہ کئی برس سے سزائے موت کے کسی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا. 2 سال پہلے صرف ایک فوجی کو موت کی سزا دی گئی, لیکن اس وقت پاکستان کی جیلوں میں کئی ایسے قیدی موجود ہیں جنہیں توہین مذہب کے قانون کے تحت موت کی سزا دی جا چکی ہے اور وہ کئی کئی برس سے جیل میں بند ہیں. شمائلہ جعفری, بی بی سی لاہور.
اس بارے میں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی معروف قانوندار اور انسانی حقوق کی علمبردار ہینا جیلانی سے بات کی. ان کا کہنا تھا,
دیکھیے میں تو ویسے ہی ڈیتھ پینلٹی کے ٹوٹلی خلاف ہوں, کسی کے لیے بھی ہو, اور خاص طور پر اس کیس میں جو اس کیس میں مقدمہ چلا تھا اور ٹرائل ہوئی تھی اس کے اوپر اس وقت بھی کافی شک و شبہات تھے کہ اس کی کتنی وہ فیئر ٹرائل ہوئی ہے اور کس حد تک جو اس کے خلاف سینٹنس سنایا گیا ہے وہ جوڈیشس تھا اور صحیح تھا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ انوسنٹ تھی, مگر ہمارے جو اس ٹرائل کی اسیسمنٹ ہے اس میں کافی ڈاؤٹس اس وقت تھی. انسانی حقوق کے لوگوں نے بھی اور وکیلوں نے بھی اس پر کافی ڈاؤٹس ایکسپریس کیے تھے. تو ایسی صورتحال میں یہ بہت تشویش کا معاملہ ہے کہ ڈیتھ سینٹنس جو ہے وہ دی جائے, اور خاص طور پر یونائیٹڈ سٹیٹس میں اس کے بارے میں ڈیتھ سینٹنس کی جو کنٹینیویشن ہے اس کے بارے میں ویسے بھی بڑی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے.
جی,
ہنا جی، یہ وہ کیس تھا جس کے بارے میں صوبے کے مقتول گورنر سلمان تاثیر نے بھی، جس طرح آپ نے کہا کہ شبہات تھے، انہوں نے بھی کیس کی درستگی کے بارے میں شبہات ظاہر کیے تھے، مگر بعد میں گورنر کو بھی کھلے عام قتل کر دیا گیا. تو یہ بتائیں کہ اس کیس کے، اس طرح کے اس سزا کو برقرار رکھنے سے جو اور کیسز ہیں اس طرح کے، ان پر کس طرح کا اثر پڑے گا؟
دیکھیے، یہ جو قانون ہے یہ سرے سے ایک ایسا قانون ہے جس میں بہت بڑی ایک ناانصافی کا اندیشہ رہتا ہے، اور خاص طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا اکیوزڈ ہے جس کا جو کسی مائنورٹی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس صورتحال میں کوئی پبلک آؤٹ کرائی بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو سچویشن ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتیں ایک خوف میں کام کرتی ہیں، اس لیے کیونکہ جو تھریٹس اوپنلی عدالتوں کو دی جاتی ہیں اس میں کسی بھی ملزم کا یہ اشورنس اس کو نہیں ہو سکتی کہ انصاف اس کو ملے گا.
تو اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ ظاہر ہے عدالتیں خوفزدہ ہوتی ہیں، لوگوں میں اس کے لیے کسی طرح کی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی ہے عام لوگوں میں، تو اس کا حل کس طرح سے کیا جا سکے گا؟ اگر مان لیجئے کہ کسی کیس میں انصاف نہیں ملتا ہے.
حل تو اس کا ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس قانون کا ریویو ہونا چاہیے. اس قانون میں سے وہ عنصر نکال دیے جانے چاہیے جن کی وجہ سے ایک اس حد تک ناانصافی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، ہر کیس کے اندر آ رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ریاستی سطح پر جو پروٹیکشن پرووائڈ کرنی چاہیے ریاست کو، وٹنسز کو اور ان لوگوں کو کہ جو کہ ڈیفینس میں آ سکتے ہیں کسی بندے کے جو انوسنٹ ہو اور جس کو اس طریقے سے ملوث کیا جائے، اس کیس کے اوپر جو عدالتیں ہیں ان کو. اب میں تو بڑی اوپنلی یہ جانتی ہوں کہ عموماً کیسز میں اس حد تک تھریٹس ہوتی ہیں ججز کو، خاص طور پہ لوور کورٹس کو اور ٹرائل کورٹس کو، کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی جج کا بھی انصاف کرنا.
یہ تھی معروف قانونداں اور انسانی حقوق کی علمبردار حنا جیلانی. پاکستان کے شہر کامرا میں پولیس کا کہنا ہے کہ اقلیتی احمدی برادری سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. اس خبر کی تفصیل آپ بس ذرا دیر بعد سن سکیں گے. پہلے بات کرتے ہیں افغانستان کی، جہاں سیکیورٹی فورسز نے حقانی نیٹ ورک کے دو سینئر رہنما انس حقانی اور کمانڈر حافظ رشید کو گرفتار کر لیا ہے. انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ انس حقانی نیٹ ورک کی حکمت عملی تیار کرنے اور اس کے لیے چندہ جمع کرنے میں اہم کردار ادا کرتے تھے. افغان حکام اور تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان دونوں رہنماؤں کی گرفتاری کا نیٹ ورک پر براہ راست اثر پڑے گا. پہلے تفصیل سنیے کابل سے نامہ نگار سید انور کی اس رپورٹ میں.
افغانستان کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے ایک فوجی آپریشن کے دوران طالبان کے شدت پسند گروپ حقانی نیٹ ورک کے دو اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا ہے. افغان انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ یا این ڈی ایس کے ترجمان حسیب صدیقی نے بی بی سی کو بتایا کہ حقانی نیٹ ورک کے بانی جلال الدین حقانی کے بیٹے انس حقانی اور ایک دوسرے اہم کمانڈر حافظ رشید گرفتار ہوئے ہیں.
اینا یکی از گروه تروریستی بین المللی می باشن و که می خواهند در بسط منطقه فعالیت های خود داشته.
این دی اس کے ترجمان کہہ رہے تھے یہ ایک بین الاقوامی دہشت گرد گروپ ہے اور چاہتے ہیں کہ خطے کے سطح پر سرگرم ہو، اور یہ خطے کے امن کے لیے خطرناک ہے. ایک مدت کے لیے حقانی نیٹ ورک کی سرگرمیاں ایک بیرونی ہمسایہ ملک کی حمایت کی وجہ سے زیادہ ہوئی تھی. حقانی نیٹ ورک پر اس طرح کے حملوں کے بعد ہمیں امید ہے کہ حقانی نیٹ ورک کی سرگرمیوں پر براہ راست اثر پڑے گا. انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ انس حقانی نیٹ ورک کی حکمت عملی تیار کرنے اور اس کے لیے چندہ جمع کرنے میں اہم کردار ادا کرتے تھے. گزشتہ سال جلال الدین حقانی کے ایک اور بیٹے کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے مضافات میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا. وہ حقانی نیٹ ورک کے لیے چندہ جمع کرنے والے بڑے رہنما تھے. افغان حکام کے مطابق حافظ رشید حقانی نیٹ ورک کے کمانڈر ہیں جو صوبے خوست کے ضلع اسماعیل خیل کا رہنے والا ہے اور وہ افغانستان کے جنوب مشرقی صوبوں میں حقانی نیٹ ورک کے کمانڈر تھے اور افغانستان میں خود کش حملہ آوروں کو بھیجنا بھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ افغان حکام کے علاوہ تجزیہ کاروں کا بھی کہنا ہے کہ انس حقانی اور حافظ رشید کی گرفتاری سے حقانی نیٹ ورک کمزور ہو جائے گی۔
گرفتار میں سے زندہ بس سبقائے جنگی پیغام اماس کے سبقائے استخباراتی افغانستان۔
رشید وزیری کابل میں مقیم تجزیہ کار جو شدت پسندی اور پاکستان کے قبائلی علاقوں کے مسائل پر نظر رکھتے ہیں کا کہنا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے ان دو اہم رہنماؤں کی گرفتاری افغان حکومت کے مسلح مخالفین کو بھی ایک پیغام ہے کہ اب افغان فورسز اس کی قابلیت حاصل کر چکے ہیں کہ اپنے دشمن کو کہیں سے بھی پیدا کر کے گرفتار کر سکتا ہے۔ القاعدہ اور طالبان سے منسلک حقانی نیٹ ورک نے سن 2001 میں افغان طالبان کے اقتدار سے چلے جانے کے بعد افغانستان میں بیرونی اور افغان فورسز پر کئی بڑے حملے کیے ہیں۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
حقانی نیٹ ورک کے رہنماؤں کی گرفتاری سے حقانی نیٹ ورک کس طرح متاثر ہو سکتا ہے، اس بارے میں میں نے افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی سے بات کی۔ ان کا کہنا تھا،
دیکھیں اگر واقعی انہوں نے انس حقانی کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے ساتھ ایک اور اہم کمانڈر ہیں تو یہ تو افغانستان کی حکومت اور خفیہ اداروں کی بڑی کامیابی ہے، اس لیے کہ پہلے بھی ان کے لوگ گرفتار ہوئے لیکن وہ ان کے کمانڈر تھے، اس میں حقانی کے خاندان کا کوئی فرد نہیں تھا، یہ تو مولوی جلال الدین حقانی کے چھوٹے بیٹے ہیں اور اس کے بارے میں تو ان کے خاندان کے جو بھی لوگ ہیں، ان کے جو 8 بیٹے تھے وہ سارے ہی اس تحریک میں بڑا فعال کردار ادا کر رہے تھے، 4 بیٹے ان کے پہلے ہی اس جنگ میں مارے گئے ہیں اور یہ اس کے بعد ان کی عمر کم ہے انس حقانی کی لیکن اکثر ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر آن پڑی تھی، تو ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کا صحیح طریقے سے تبصرہ نہیں آیا، لیکن اگر یہ واقعی حقیقت ہے تو پھر یہ نہ صرف افغان حکومت بلکہ امریکی بھی اس کو اپنی کامیابی سمجھیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک ان کے مقابلے میں لڑنے والا سب سے مضبوط گروہ ہے۔
تو ریمنا صاحب، اس سے پہلے بھی پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کے رہنما، جو ابھی آپ نے ذکر کیا، جلال الدین حقانی کے ایک اور بیٹے کو اسلام آباد میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا، تو نیٹ ورک کے لیے یہ خود نیٹ ورک کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہے؟
دیکھیں بالکل، یہ جس طرح میں نے پہلے کہا ان کے کئی اہم کمانڈر مارے گئے، مولوی سنگین جو ہیں وہ بھی شمالی وزیرستان میں امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے، ان کے دو اہم جو کمانڈر تھے وہ افغانستان میں پہلے ہی گرفتار ہوئے، پھر جلال الدین حقانی کے 4 بیٹے، اس میں عمر حقانی اور محمد حقانی چھوٹے تھے، وہ بھی جنگ میں اور ڈرون حملوں میں مارے گئے، اور پھر نصیر الدین حقانی جو ان کے بڑے بیٹے تھے وہ اسلام آباد میں مارے گئے، بدر الدین حقانی بھی ڈرون حملے میں شمالی وزیرستان میں مارے گئے، تو کافی ان کا نقصان ہوا ہے، لیکن ان میں ایک یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی مارا جائے، کوئی نقصان ہو، کوئی گرفتار ہو جائے تو فوراً اس کا متبادل وہ لے آتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے تو ان کی جو کاروائیاں ہیں اس میں خلل پڑتا ہے لیکن بعد میں یہ اپنے آپ کو بحال کر لیتے ہیں اور پھر سے اپنی کاروائیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی گرفت کمزور ہوگی یا ان کے حملوں میں کمی آئے گی؟ جیسے آپ نے کہا کہ فوراً متبادل ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کسی طرح سے متاثر ہوں گے یہ، ان کے حملے کم ہوں گے؟
دیکھیں اثر تو پڑتا ہے، جب اہم لوگ آپ کے مارے جائیں، گرفتار ہو جائیں، تو یہ تو پھر ایک دھچکا ہوتا ہے، اس میں جو مورال ہے وہ پھر گرتا ہے اور یہ جو ان کی تحریک ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ وہ کمانڈر یا وہ تنظیم یا وہ گروہ فعال ہو، تو یہ جو حقانی نیٹ ورک ہے ان کا زیادہ اثر جو ہے وہ خوست میں، پکتیکا میں اور کابل شہر میں ہے، تو ممکن ہے کہ ان کی کاروائیوں کے اوپر کچھ اثر پڑے، اور افغان طالبان کی جو تحریک ہے جس کا حقانی نیٹ ورک ایک حصہ ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے یہ اپنے لیے ایک کافی نقصان سمجھیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ ان کی جگہ کسی اور کو لے کر آئیں، لیکن میرے خیال میں کچھ عرصے کے لیے ان کی کاروائیاں کمزور پڑ جائیں گی۔ اور یہ ایسے موقع پہ یہ واقعہ ہوا، گرفتار ہوئے جب غیر ملکی فوجیں نکل رہی ہیں، افغانستان میں نئی حکومت بن گئی ہے اور طالبان نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے حملوں میں اضافہ کریں گے، بڑے بڑے حملے بھی ہو رہے ہیں، تو یقیناً ان کی جو تحریک ہے اور مزاحمت ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا۔
رحمان صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نیٹ ورک کے بانی جو ہیں جلال الدین حقانی، وہ پاکستان میں ہیں؟
جی بالکل، وہ تو کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، بیمار بھی ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں ہیں۔ کچھ پہلے میڈیا میں خبریں آئیں کہ شاید وہ متحدہ عرب امارات میں ہیں، ان کی ایک جو بیوی ہے، چھوٹی بیوی، وہ عرب ہے اور وہ متحدہ عرب امارات کی رہنے والی ہے، ان کے بچے بھی وہاں پر ہیں اس بیوی سے، تو پہلے ایسے بھی خبریں آئی تھی کہ شاید وہ وہاں پہ ہیں، لیکن ان خبروں کی تصدیق کبھی نہیں ہوئی، انہوں نے کبھی کوئی انٹرویو نہیں دیا، کبھی کوئی مصدقہ خبر نہیں آئی کہ وہ کہاں پہ ہیں، لیکن ان کے خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں لیکن بیمار ہیں اور ان کا اس وقت کوئی خاص کردار بھی نہیں ہے۔
حقانی نیٹ ورک کی گرفتاریوں پر یہ تھے افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی۔ ادھر پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی وادی تیرا میں پاکستان کے جنگی طیاروں نے اکا خیل کے علاقے میں بمباری کی، جس میں حکام کے مطابق 21 افراد ہلاک اور شدت پسندوں کے 5 ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ علاقے سے لوگوں نے بڑے پیمانے پر نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے کے مطابق یہ کاروائی محدود پیمانے پر کی گئی، جس میں شدت پسندوں کے 5 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فوجی طیاروں نے مختلف مقامات پر بمباری کی، جس میں 21 شدت پسند مارے گئے۔ خیبر ایجنسی کا یہ علاقہ اورگزئی ایجنسی کے قریب واقع ہے۔ اس علاقے میں مواصلاتی نظام نہیں ہے، جس وجہ سے یہاں سے آزاد ذرائع سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ وادی تیرا میں گزشتہ سال سے مختلف مقامات پر اس طرح بمباری کی جاتی رہی ہے، لیکن شمالی وزیرستان ایجنسی میں فوجی آپریشن کے بعد اب خیبر ایجنسی کی وادی تیرا میں بھی فضائی حملے بڑھ گئے ہیں۔ گزشتہ روز وادی تیرا میں پیر میلہ کے مقام پر ایک خودکش حملے میں 5 افراد ہلاک اور 19 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ خیبر ایجنسی، مہمند ایجنسی اور باجوڑ ایجنسی میں اس سال تشدد کے واقعات میں اضافہ بتایا جاتا ہے۔ مہمند ایجنسی میں 3 ماہ میں تشدد کے 24 سے زیادہ واقعات پیش آ چکے ہیں۔ پشاور میں فاٹا سیکرٹریٹ کے ترجمان فضل اللہ خان نے بی بی سی کو بتایا کہ قبائلی علاقوں میں ماضی کی نسبت اس سال تشدد کے واقعات میں اب کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال قبائلی علاقوں میں تشدد کے مختلف واقعات میں 32 عام شہری اور 45 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔
وہاں پہ انہوں نے جو دہشت گردوں سے جو علاقے تھے وہ خالی کرائے گئے ہیں اور آپریشن کامیابی سے جاری ہے۔ فال آؤٹ اس کا یقیناً وہ عناصر جو ہے ابھی تک میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ ختم ہو چکے ہیں، نہیں، ان کے وہ اب بھی ہے، کچھ علاقے اس طرح ہے کہ وہاں پہ ان کے ہائیڈ آؤٹس ہے اور حکومتی مشینری، سیکیورٹی فورسز کمیٹڈ ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کرے۔
وادی تیرا کے اکا خیل علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی بمباری کے بعد اب مقامی لوگوں نے بڑے پیمانے پر نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ حکام نے بتایا کہ 2 روز میں 500 کے لگ بھگ خاندان نقل مکانی کر کے اورگزئی ایجنسی میں داخل ہوئے ہیں۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکاروں نے بتایا کہ آج بھی 70 سے 80 خاندان نقل مکانی کر گئے ہیں، جن کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ادھر پاکستان کے شہر کامرہ میں پولیس کا کہنا ہے کہ اقلیتی احمدی برادری سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ تفصیل عادل شاہ زیب کی زبانی۔
یہ واقعہ کامرہ میں پیش آیا ہے۔ مقامی پولیس اسٹیشن کے اہلکار قاسم علی نے خبر رسائی ادارے ایف پی کو بتایا کہ مقتول لطیف عالم بٹ کے بیٹے نے واقعے کی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے درخواست دے دی ہے۔ جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین نے بی بی سی کو بتایا کہ جمعرات کو نامعلوم افراد نے لطیف بٹ کو اس وقت گولیاں ماری جب وہ اپنی دکان سے گھر واپس لوٹ رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ 62 سالہ لطیف احمد نے پاک فضائیہ سے ریٹائر ہونے کے بعد کامرہ میں ہی اپنی دکان کھول لی تھی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ لطیف احمد 25-30 سال سے وہیں مقیم تھے اور علاقے کے جانے پہچانے احمدی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی کسی سے دشمنی نہیں تھی بلکہ انہیں ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق لطیف عالم بٹ کے ہمسایوں نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ ان کی موت ہسپتال پہنچنے کے بعد ہوئی۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ رواں سال اب تک پاکستان میں احمدی برادری سے تعلق رکھنے والے ہلاک شدگان کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں احمدی فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو 1974 میں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ حالیہ چند برس میں اس فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ 2010 میں لاہور میں ان کی عبادت گاہ پر حملے میں لگ بھگ 100 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ عادل شاہ زیب، بی بی سی نیوز، لندن۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ نامی فوجی کارروائی میں طالبان کا کوئی بڑا کیوں نہ پکڑا گیا؟ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ:
دیکھیں، مڈ لیول لیڈرشپ سے کچھ لوگ مارے گئے ہیں۔ جو کچھ بڑے نام ہیں، آپ کو پتا ہے، فضل اللہ، ملا فضل اللہ جو اس وقت ٹی ڈی پی کا لیڈر ہے، بہت بڑا دہشت گرد ہے، وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، کنر اور نورستان میں۔ وہ تو ضربے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ادھر بیٹھا ہوا تھا، اور اسی طرح اس کی اور بھی کابینہ کے کچھ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم کنٹینیوسلی افغان کو ارج کرتے رہے ہیں، انہیں ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے پاکستان میں دہشت گردی پلان کر رہے ہیں، ایکشنز کر رہے ہیں، ان کو یا مارا جانا چاہیے یا ان کو پکڑ کے ہمارے حوالے۔
آگہی کے لیے سربین اور جہانما سنا کیجیے۔ اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ سباناز۔
شارجہ میں پاکستان اے اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جاری 4 روزہ وارم اپ میچ کے دوسرے دن کا اختتام آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں 273 رنز کے ساتھ کیا، جبکہ اس کے پاس 2 وکٹیں رہ گئی۔ پاکستان اے نے اپنی پہلی اننگز 305 رنز پر ڈکلیئر کی تھی۔ آسٹریلیا کو برتری حاصل کرنے کے لیے مزید 32 رنز چاہیے۔ آسٹریلیا کی طرف سے ایلیکس ڈولن نے سینچری بنائی، وہ 104 رنز پر ریٹائر ہوئے۔ دوسری جانب بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ہونے والے 5 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا چوتھا میچ کل بھارت کے شہر دھرمشالہ میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل نے بلائنڈ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا۔ بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ 26 نومبر سے جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں شروع ہوگا، جس میں زشان عباسی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ ٹینس میں اسٹاک ہوم اوپن کے مردوں کے سنگل مقابلوں میں بلغاریا کے کھلاڑی گریگو ڈیمیٹروف روس کے تیموراز گیبیشولی کو 7-5، 7-6 اور 7-4 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ آسٹریلیا کے برنارڈ ٹومیٹ نے ساؤتھ افریقہ کے کیون اینڈرسن کو 7-6، 7-4 اور 6-4 سے ہرایا، جبکہ فن لینڈ کے کھلاڑی یارکو نیمینن کو اسپین کے فرنانڈو ویڈاسکو کے ہاتھوں 6-3، 6-4 سے شکست کا سامنا رہا۔ فٹ بال کے کھلاڑی ولیم گلاس نے کھیل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ 37 سالہ فرانسیسی کھلاڑی نے اپنے کریئر میں اپنی قومی ٹیم کے لیے 84 کپس جیتے۔ وہ چیلسی، آرسنل اور ٹوٹنم جیسی نامور فٹ بال کلبوں کے ساتھ کھیلتے رہے۔ ایورٹن کے مینیجر روبرٹو مارٹینیز کا کہنا ہے کہ روس باکلے جلد ہی صحت یاب ہو کر تربیتی کیمپ میں حصہ لیں گے۔ برطانوی کھلاڑی گھٹنے کی چوٹ کے باعث اس سیزن کا کوئی میچ کھیل نہیں سکے۔
یہ تھی سباناز۔ پاکستان کے وفاقی وزیر مملکت برائے صحت کا کہنا ہے کہ اوبیلا کی پاکستان منتقلی کے امکانات بہت کم ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے ذرا دیر بعد۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بی بی سی نے واٹس ایپ پر ایبولا ہیلتھ انفارمیشن سروس شروع کی ہے، جس سے مغربی افریقہ میں اس ایپ کو استعمال کرنے والے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا، سنیے شمائلہ خان کی زبانی۔
پاکستان کے شہر لاہور کی ہائی کورٹ نے سزائے موت کے فیصلے کے خلاف توہین مذہب کی ملزم مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی اپیل خارج کر دی. انہیں 4 برس پہلے موت کی سزا سنائی گئی تھی. شام کے علاقے کوبانے کا دفاع کرنے والے کرد ملیشیا کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو سوائے چند کے تمام علاقوں سے نکال دیا گیا ہے. عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر ایبولا کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں میں 15 ممالک اس کی ترجیحات پر ہیں. افغانستان میں حکام کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز نے شدت پسند گروپ حقانی نیٹ ورک کے 2 سینئر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے یورپ کے ساتھ تعلقات پر دوبارہ مذاکرات کی ایک کوشش کی جانی چاہیے. اور جاپان میں ایک وزیر نے سیاسی فنڈ سے ڈیزائنر ملبوسات اور تھیٹر کے ٹکٹس خریدنے کی رپورٹس کے بعد پارلیمان سے معافی مانگی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں میں صحت کے مضبوط نظام کی وجہ سے ایبولا کی بڑی وبا پھوٹنے کا خطرہ بہت کم ہے. اس سے پہلے امریکہ کے صدر باراک اوباما نے بھی امریکہ میں اس وائرس کی وبا پھیلنے کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے امکان بہت کم ہیں. ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک کی زبانی.
عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر آف اسٹریٹجی کرسٹوفر ڈائی نے کہا ہے کہ اگرچہ ایبولا کی وبا پھوٹ پڑنے کا خطرہ بہت سنگین ہے، لیکن انہیں اطمینان ہے کہ امریکہ اور مغربی یورپ میں صحت کا نظام بہت مضبوط ہے، اس سے وہاں کسی بڑی وبا کے پھیلنے کے امکانات بہت کم ہیں. تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مغربی افریقہ کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے.
ہم پہلے ہی یہاں ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں جو انوکھی ہے، اس لحاظ سے کہ ہم نے اس سے پہلے ایبولا کی وبا یا اتنے بڑے پیمانے پر پھوٹنے والی اس جیسی کوئی دوسری وبا نہیں دیکھی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اسے کنٹرول کرنے کے لیے مناسب اقدامات کریں تو اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں کمی لائی جا سکتی ہے. جس چیلنج کا ہمیں اس وقت سامنا ہے وہ یہ ہے کہ ان اقدامات کو بہت بڑے پیمانے پر کرنا ہوگا، اتنے بڑے پیمانے پر جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیے گئے. اگر ہم وہ تمام اقدامات کر لیتے ہیں تو یقینی طور پر متاثر افراد کی تعداد میں کمی آ جائے گی.
عالمی ادارہ صحت کے مطابق اب تک ایبولا سے دنیا بھر میں 4,447 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور ہلاک ہونے والے ان افراد میں سے تقریباً نصف کا تعلق لائبیریا سے ہے، جبکہ سیرالیون کو بھی وائرس نے بری طرح متاثر کیا ہے. ایبولا سے متاثرہ 24 سالہ داؤدا کا تعلق بھی سیرالیون سے ہی ہے. ان کے والدین سمیت خاندان کے 5 افراد اس وائرس سے ہلاک ہوئے ہیں. داؤدا کے مرض پر قابو تو پا لیا گیا ہے، لیکن ان کے لیے زندگی گزارنا اب بہت مشکل ہو گیا ہے.
کوئی نہیں ہے جس پر میں اب انحصار کروں. میرا باپ چلا گیا، میری سوتیلی ماں بھی. میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور کزنز کے ساتھ رہ رہا ہوں. وہ سب بہت چھوٹے ہیں. یہ سب بیان کرنا بہت مشکل ہے. کبھی تو ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ آسان نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. ہم مدد کے منتظر ہیں.
افریقہ کے لیے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ لائبیریا، گنی اور سیرالیون کو ایبولا کے بحران کے باعث دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ خوراک کی کمی کا بھی سامنا ہے. جہاں دنیا بھر میں ایبولا وائرس سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہاں یہ آگہی پیدا کرنا بھی ضروری ہے کہ ایبولا ہے کیا اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے. ایبولا وائرس متاثرہ شخص کے منہ، ناک، خون، قے یا جسمانی رطوبتوں کے ذریعے منتقل ہوتا ہے. وائرس متاثرہ مریض کے آلودہ کپڑوں، بستر سے بھی منتقل ہو سکتا ہے، لیکن کھلے زخموں کے ذریعے ہی ایسا ممکن ہے. یہ وائرس عام فلو کی طرح بآسانی منتقل نہیں ہوتا، اور اس کے ظاہر ہونے میں 2 سے 21 دن کا عرصہ لگ سکتا ہے. جب تک علامتیں نمودار نہ ہوں مرض متعدی نہیں ہوتا. ابتدا میں اچانک بخار آنا، پٹھوں کا درد، تھکاوٹ، سر درد، مسوڑوں، آنکھوں، ناک وغیرہ سے خون کا بہنا جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور بالآخر اندرونی نظام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس سے مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے معصومہ ملک سے سنا. آئیے اب دیکھتے ہیں پاکستان میں اس کے لیے کیا تیاریاں ہیں. حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ افریقہ میں تیزی سے پھیلنے والی ایبولا بیماری کی پاکستان منتقلی کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن وہ تمام احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں. مغربی افریقہ کے ایبولا سے متاثرہ ملک لائبیریا میں پاکستانی فوج کی 2 بٹالین موجود ہیں جو تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی ہیں. بی بی سی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں وفاقی وزیر مملکت برائے صحت سائرہ افضل تارر نے اس تاثر کی نفی کی کہ احتیاطی اقدامات کرنے میں کوئی تاخیر کی گئی ہے. آئیے سنتے ہیں ہمارے ساتھی ہارون رشید کے ساتھ ان کی یہ گفتگو.
اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تو فوری طور پہ ہم کوئی خطرہ نہیں دیکھ سک رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹریولرز ہیں نا, جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تین انڈیمک کنٹریز ہیں, لائبیریا ہے, سیرالون ہے اور گنی ہے. سو ادھر ہمارے جو پیسنجرز ہیں نا, ان کا آمد و رفت بہت کم ہے. افواج پاکستان کی دو بٹالینز ہیں پیس مشن میں جو کہ لائبیریا میں ہیں, اور انہوں نے بڑی سختی سے لائبیریا کے اندر بھی جہاز پہ چڑھنے سے پہلے ان کی اسکریننگ ہوتی ہے, ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر یہاں بھی آ کے ان کو الگ رکھا جاتا ہے, اور ان کا پورا ٹریکنگ سسٹم ہے. 21 دن تک یہ بیماری سامنے آتی ہے, ایک ہفتے سے 21 دن تک اس کا پیریڈ ہے. سو ان کا اپنا بڑا میکنزم ہے, باقی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے تو اس کے حوالے سے. ذرا
سائرہ صاحبہ یہ بتائیں کہ ایئرپورٹس پر اصل مسئلہ ہے کہ اگر لوگ آنے والے مسافر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں تو اس کا تدارک آپ کیسے کریں گی, اس پر قابو کیسے پائیں گی آپ؟
یہ ساری باتیں کل ہوئی ہیں. کل ہم نے بڑی ڈیٹیل میں یہاں میٹنگ بلائی جس میں پروونسز کے نمائندے تھے, جس میں آرمڈ فورسز کے لوگ تھے, جس میں تمام سٹیک ہولڈرز تھے, ایویشن کے, امیگریشن کے, چی کے لوگ تھے. یہی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. اب دیکھیں, اگر کوئی بندہ نہیں, اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ پاسپورٹ نیچے کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے اس نے ٹریول کیا ہے. پلس ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے, جیسے ابو دھابی ہے, دبئی ہے, اتحاد ہے, نارمل ہماری فلائٹس ادھر سے آتی ہیں, تو ان لوگوں کو کہا جائے کہ آپ کے جو ادھر سے کوئی کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو وہ کریں. اس کے لیے یہ ساری چیزیں دیکھی گئی ہیں, کیونکہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک, جب وہ ایئرپلین سے نیچے اترتا ہے ایئرپورٹ پہ, اور دوسرا, اللہ نہ کرے اگر وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر ہاسپٹل میں جا کے. سو یہ دو جگہیں ہیں جہاں پہ ہمیں بہت ضرورت ہے محنت کی. ہم اس کے لیے ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں, اور اس کے لیے ڈبلیو ایچ او اور جو ہمارے کل تھے ڈیپوٹی سرجن جنرل, انہوں نے بھی آفر کیا ہے. سو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو بہت افیکٹولی.
آپ نے پاکستانی فوج کی وہاں پر موجودگی کی بات کی, تو ان کے اندر تربیت اور اس پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟
آپ کو پتا ہے کہ ہماری فوج جو ہے مطلب کمپٹنٹ ہے, اور اس چیز کے بارے میں وہ خود اویئر ہیں, اور انہوں نے پورے اپنے میڈیکل کور میں اور اپنے ادھر سی ایم ایچ ایز میں انہوں نے خود اپنے کیے ہوئے ہیں پورے سسٹمز ڈیولپ, اور ان کو بہت اچھی طرح اس کا اندازہ ہے. وہ تو بلکہ کہہ رہے تھے کہ ان کے جو فوجی واپس آتے ہیں, یا وہ چھٹی پہ آتے ہیں یا وہ ریپیٹریٹ ہوتے ہیں, تو ان دونوں کی الگ چارٹرڈ فلائٹ ہوتی ہے.
ڈبلیو ایچ او نے ایبولا کو اگست میں ایک عالمی خطرہ قرار دیا تھا, تو آپ نہیں سمجھتی کہ 1.5-2 ماہ حکومت نے لیے اس احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے میں تو وقت ضائع کیا گیا؟
8 اگست کو ڈبلیو ایچ او نے ہمیں ریکمینڈیشن بھیجی, 13 اگست کو میں نے خود میٹنگ چیئر کی جس میں ہم نے پورے ان ہاؤس ڈسکس کیا کہ یہ کیا بیماری ہے, اس کو ڈبلیو ایچ او کے ریکمینڈیشن, سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی, اور تمام صوبائی حکومتوں کو, اور ایئرپورٹس پہ ہم نے لیٹر بھیجے. مہینے ڈیڑھ کے بعد جب یہ بیماری شدت اختیار کر گئی, اور جب ڈبلیو ایچ او نے اس کو خطرہ قرار دیا, تو اس کے بعد ہم نے دوبارہ ان کو بھیجا, اور نہ صرف لیٹر بھیجا بلکہ ان کو ہم نے گائیڈ لائنز بھیجیں. ہم نے اپنے ایئرپورٹس پہ جو ہمارے لوگ تھے فیڈرل گورنمنٹ کے, ان کو کنوے کیا, اور کل کی جو میٹنگ ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی, اور ہم نے بڑی ڈیٹیل مائنیوٹ ایک ایک چیز, ہر سوال جو آپ کے اور کسی آدمی کے ذہن میں ابھرتا ہے ہم نے اس کو کیٹر کیا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. لیکن یہاں میں بار بار ایک بات کہوں کہ ڈیٹیکٹ کرنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے, لیکن ہمارے سے زیادہ وہ ایویشن اور امیگریشن والوں کی ذمہ داری ہے. ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے وہاں ڈاکٹرز موجود ہوں گے, ان کو کوئی بتائے گا یہ پیسنجر وہاں سے آیا ہے, تو وہ اس کو کریں گے. سو اس کے لیے سیکرٹری ایویشن سے بھی ہمارے سیکرٹری صاحب میٹنگ کریں گے. اگلی چیز پھر یہ ہے کہ ہاسپٹلز, تمام صوبائی حکومتوں نے, جے کے گلگت بلتستان نے ہمیں فوکل پرسن بھی ایبولا کے لیے بتا دیا ہے, اور ہمیں ہاسپٹل بھی بتا دیے ہیں جس میں آئسولیشن وارڈ ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس مریض کو الگ رکھیں, پلس ان کے لیے بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے کہ کیا جو ان کے علاج کرنے والے ہیں ان کے پاس تمام وہ لوجسٹک سپورٹ ہے, وہ کپڑے, وہ ہر چیز. سو یہ ہم نے ان کو کنوے کیا ہے, اور ہم نے ڈبلیو ایچ او کو بھی کہا ہے کہ آپ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس میں ہمیں ہیلپ کریں.
تو یہ نو ہاؤ ہے؟
جی بالکل بالکل, ہم اس کے لیے ٹریننگ کروا رہے ہیں ایف ای ایل ٹی پی اور ڈبلیو ایچ او اور آرم فورسز کے لوگوں کی, کہ جو صوبوں سے 4-4-5-5 لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور وہ اس کی ٹریننگ کریں گے.
یہ تھے وفاقی وزیر مملکت برائے صحت سائرہ افضل تارڑ جو ہمارے ساتھی ہارون رشید کے ساتھ بات کر رہی تھیں۔ یہاں آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ بی بی سی نے واٹس ایپ پر ایبولا ہیلتھ انفارمیشن سروس شروع کی ہے، جس میں مغربی افریقہ میں اس ایپ کو استعمال کرنے والے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ایبولا سے متعلق مزید خبریں آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ اور اب ایک اور بات، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان میں قومی اسمبلی کے حلقہ 149 میں ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے اور ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ اس حلقے میں رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 3,41,000 سے زائد ہے اور صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک پولنگ جاری رہی۔ مزید تفصیل بتانے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہماری ساتھی نازیہ میمن موجود ہیں۔ جی نازیہ۔
جی نصرت، ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے اور ووٹوں کی گنتی جاری ہے جیسا کہ آپ نے بتایا۔ تو یہ نشست پاکستان تحریک انصاف کے سابق صدر جاوید ہاشمی کے استعفے کے بعد خالی ہوئی تھی، اور اس حلقے میں کل 17 امیدواروں نے انتخاب میں حصہ لیا تھا۔ میں نے اس حوالے سے ایک مقامی صحافی امجد علی سے بات کی جو آج مختلف پولنگ اسٹیشنز پر جاتے رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پولنگ اسٹیشنز پر کیا صورتحال نظر آئی، ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کیا رہا؟
مختلف پولنگ اسٹیشن پہ گھومنے کے بعد پھر یعنی یہی مجھے اندازہ ہوا کہ ٹرن آؤٹ جس طرح سے ایک توقع کی جا رہی تھی اس لحاظ سے بہت کم رہا ہے۔
اس حلقے میں ووٹروں کی تعداد 3,41,000 سے زائد ہے، تو آپ کو لگ نہیں رہا کہ اتنا ٹرن آؤٹ رہے گا اس کا؟
نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اب پچھلے الیکشن میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ٹرن آؤٹ جو تھا وہ 56% تھا، تو اس الیکشن میں اس کے ہاف مجھے لگ رہا ہے کوئی 20% 25-30 اس رینج میں جا سکتا ہے، 30 بھی شاید زیادہ ہو جائے گا جو میں نے آبزرو کیا یہاں پہ۔
اچھا، یہ الیکشن کن ایشوز پر لڑا جا رہا ہے، عوام کیوں ووٹ ڈالے گا؟
یہی تو مین مسئلہ ہے بائی الیکشن میں۔ یہ لوگوں کو ایک تھنکنگ ہوتی ہے کہ چونکہ حکومتیں بھی بن چکی ہیں تو پھر کس لیے جایا جائے، اپنے کاروبار کو روک کر، اپنے کام کو روک کر ووٹ ڈالا جائے۔ تو ایک بائی الیکشن میں یہ ایک ہوتا ہے قدرتی طور پر کہ لوگ بہت کم جاتے ہیں۔
یہ نشست جاوید ہاشمی نے خالی کی تھی، تو اس بار ان کے کیا امکانات ہیں؟
ہاشمی صاحب کے امکانات کم تھوڑے مجھے لگ رہے ہیں، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو میں نے جیسے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں، جیسے ایک بندے کی میں آپ کو مثال دوں گا، ان سے میں ملا تو وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے 3 دفعہ جو ہے ناظم کا الیکشن لڑ چکے تھے اپنے لوکل جو ان کی ہے سیٹنگ اس میں، لیکن اب وہ پی ٹی آئی کو جوائن انہوں نے کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو پیپلز پارٹی اب ختم ہو چکی ہے یہاں پہ، یعنی اس طرح سے اس کا انفلوئنس نہیں ہے جیسے ہوتا تھا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو عمران خان کی نے جو ایک تبدیلی کی بات کی ہے ہم اس کو بھی اچھا دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم نے آگے الیکشن جیتنا ہے تو لوگوں کا رجحان اب چونکہ پی ٹی آئی کی طرف ہے تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ یعنی نون کی طرف نہیں گیا، جو گیا ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو نون لیگ کے گاڑھ علاقے سمجھے جاتے تھے پہلے، جیسے حسینہ گاہی ہے، اندرون شہر دولت گیٹ تک آ جائیں، تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ نون لیگ کا ووٹ بینک ابھی بھی وہاں پہ ہے، لیکن تبدیلی کی باتیں وہاں پہ بھی میں نے فیل کی ہیں کچھ لوگوں میں کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جو تبدیلی کی بات عمران خان کر رہے ہیں کہ عمران خان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ان باتوں کو پورا کرتے ہیں، ان وعدوں کو یا نہیں کرتے۔ پچھلے جو 2 مہینے کی باتیں عمران خان کر رہے ہیں ان باتوں نے لوگوں کے ذہنوں پر تھوڑا بہت اثر ضرور ڈالا ہے۔ اس چینج کے بعد پھر لوگوں کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ جاوید ہاشمی نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑی ہے۔
اچھا امجد، آپ پولنگ اسٹیشنز پر جاتے رہے پورا دن، تو کیا انتظامات نظر آئے؟ عموماً جو دھاندلی کی خبریں آتی ہیں، جیسے ووٹرز پچھلی بار بھی عام سیاہی استعمال کرنے کی بات کر رہے تھے،
اس میں بھی الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق عام سیاہی استعمال کی گئی ہے۔ اس کی وجہ نہیں بتائی گئی کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، لیکن اس میں عام سیاہی استعمال ہوئی ہے۔ دوسرا یہ کہ چونکہ ایک حلقے میں یہ الیکشن تھا، اس طرح کے کوئی واقعات تو میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، لیکن تھوڑے بہت جو یعنی انتظامی طور پہ ہوتے ہیں ان میں میں نے کچھ ایسے دیکھی چیزیں جو کہ یعنی ایک قانون کے مطابق نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کچھ لوگ ایک پولنگ اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو ان کا وہاں ووٹ نہیں ہوتا، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا وہاں ہے۔ ایسے کئی لوگوں نے شکوہ مجھ سے کیا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، اب ہم اتنی دور کیسے جائیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ جو باہر ایک لسٹ ہوتی ہے، ووٹر لسٹ جو ہوتی ہے، یعنی اس میں ایک جگہ پہ 200 ووٹ تھے، یعنی جب اندر جو دوسری لسٹ موجود تھی اس میں وہ 100 تھے، یعنی 100 کا ڈفرینس تھا. تو اس طرح کی چیزیں میں نے دیکھی ہیں، وہاں پہ نوٹ کی ہیں، لیکن کوئی اس طرح کی ریگنگ یا اس طرح میں نے نہیں دیکھا، چونکہ میں میڈیا موجود تھا یہاں پہ اور یہ ایک حلقے میں الیکشن تھا، تو اس طرح یہ پاسبل بھی نہیں تھا.
جی ناظرین، یہ قومی اسمبلی کے حلقہ 149 میں ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی امجد علی سے، جو مقامی صحافی ہیں. اوور ٹو یو نصرت.
تھینک یو، شکریہ نازیہ. اس حلقے میں کل 17 امیدواروں نے انتخابات میں حصہ لیا ہے. حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ اور تحریک انصاف خود انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، لیکن آزاد امیدواروں کی درپردہ کہا جا رہا ہے کہ حمایت کرتی رہی. ان میں خود جاوید ہاشمی بھی شامل ہیں جس نے اس مرتبہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا ہے، تاہم مسلم لیگ نے ان کی حمایت کی ہے. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور وزیر ریلوے سمیت پولیس اور انتظامیہ کے 11 افسران کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے سے متعلق ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ معطل کر دیا ہے اور پولیس کو اس بارے میں کارروائی کرنے سے روک دیا ہے. یاد رہے کہ اسلام آباد کے ایڈیشنل جج نے 29 ستمبر کو شاہراہ دستور پر دھرنا دینے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر دیا تھا. اس کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے سن سکیں گے. ادھر بھارت کی ریاست اروناچل پردیش میں چینی سرحد کے نزدیک ایک شاہراہ بنانے کے بھارتی منصوبے پر چین نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. ان خبروں کی تفصیل آپ سن سکیں گے ذرا دیر بعد. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور وزیر ریلوے سمیت پولیس اور انتظامیہ کے 11 افسران کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے سے متعلق ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ معطل کر دیا ہے اور پولیس کو اس بارے میں کارروائی کرنے سے روک دیا ہے. یاد رہے کہ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے 29 ستمبر کو شاہراہ دستور پر دھرنا دینے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر یہ دیا تھا. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
ایڈیشنل سیشن جج کے حکم کے مطابق اسلام آباد کے تھانہ سیکرٹریٹ کی پولیس نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف، 3 وفاقی وزراء سمیت جن 11 افراد کے خلاف قتل اور اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا ہے، ان میں پنجاب، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ افسران بھی شامل ہیں. ان افسران نے اس عدالتی فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے آج ان پولیس افسران کی طرف سے دائر کی گئی درخواستوں کی سماعت کی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل وقار رانا کا کہنا تھا کہ شہرہ دستور پر تعینات پولیس اہلکاروں نے 31 اگست اور 1 ستمبر کی درمیانی شب پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف مارچ کرنے سے روکا تھا. انہوں نے کہا کہ ان مظاہرین کو روکنے کے لیے کسی بھی پولیس اہلکار کے پاس کوئی آتشی اسلحہ موجود نہیں تھا اور نہ ہی حکام کی طرف سے پولیس کو اسلحہ استعمال کرنے کے احکامات دیے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکاروں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں اور کسی بھی انتظامی حکم پر جوڈیشل آرڈر پاس نہیں کیا جا سکتا. وقار رانا کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے پولیس حکام کو سنے بغیر ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری کر دیے جو کسی طور پر بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ تھانہ سیکرٹریٹ پولیس نے ایڈیشنل سیشن جج کے حکم پر وزیر اعظم سمیت دیگر نامزد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے جس پر عدالت نے اسلام آباد پولیس کے حکام کو اس مقدمے پر مزید کارروائی کرنے سے روک دیا ہے. اس کے علاوہ درخواست گزاروں اور دیگر فریقین کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. یاد رہے کہ 31 اگست اور 1 ستمبر کی درمیانی شب پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں پر مبینہ طور پر پولیس کی فائرنگ اور تشدد سے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ عدالتی حکم پر اس واقعے کا مقدمہ، عدالتی حکم پر وزیر اعظم، وزیر اعلی پنجاب سمیت 11 افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ پولیس کی فائرنگ اور تشدد سے 3 نہیں بلکہ 15 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، تاہم وہ اس بارے میں ابھی تک ایک بھی ثبوت میڈیا کے سامنے نہیں لا سکے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
ادھر اطلاعات ہیں کہ بلوچستان کے ضلع جوب میں بچے خسرے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ مالی مشکلات کے باعث بلوچستان میں خسرے سے بچوں کو بچانے کی ویکسینیشن تاحال نہیں ہو سکی ہے اور بچوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ تفصیلات کوئٹہ سے محمد کاظم کی زبانی۔
گزشتہ 2-3 دنوں کے دوران جوب سے بچوں کے خسرے میں مبتلا ہونے کی خبریں مقامی اخبارات میں شائع ہوئی۔ ان خبروں کے مطابق خسرے سے متاثرہ بچوں کی تعداد 25 سے زائد ہے۔ تام جوب اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر عبد الرحمان کا اسپتال میں علاج کے لیے لانے والے بچوں کی تعداد کے بارے میں کہنا ہے۔
بالکل زور میں ہے، مطلب کچھ ایسی جگہیں جہاں پہ خطرے کی آؤٹ بریک ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے پاس جو بچے لا کے گئے ہیں یہ کوئی 5 بچے تھے، ہمارے یہاں زیر علاج ہے، باقی 3 بچے جو ہیں وہ تقریباً 6-7 تاریخ کو ہو گئی ہے، 7 تاریخ کو علامات ظاہر ہوئے تھے اور ہمارے پاس 11 تاریخ کو لے کے آئے تھے۔
ای پی آئی یعنی ایکسٹینڈیڈ پروگرام فار امیونائزیشن کے ڈاکٹر فاروق اعظم کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں خسرے سے بچوں کو بچانے کے لیے تال ویکسینیشن نہیں ہوئی۔
یہ جو گاوی کا جو ارینج کیا ہوا 52% ہے فاسٹ 6 منتھس، ان کو جو ہے وہ انہوں نے ارینج کی ہے، جبکہ 48% شیئر جو کہ ہے وہ ہمارے بلوچستان گورنمنٹ نے اپنے بچوں کے لیے بنانا ہے، اور بلوچستان ایک واحد ہمارا جو صوبہ ہے جو کہ یہ اماؤنٹ جو ہے 48% یہ دینے میں سر ناکام رہا ہے۔ ابھی تک ہمیں اس کی مشکلات پیش آ رہی ہیں کیونکہ یہ ہم کیمپین جو ہے باقی صوبوں میں ہو گئی ہے، جو باقی 3 پروونسز ہیں ان میں ہو گئی ہے، ہمارے پاس اس وقت جو ہے چونکہ یہ مسئلہ آ رہا ہے، اس کا فسکل مسئلہ آ رہا ہے، تو وہ یہ ابھی تک ہم نہیں کر پائے ہیں۔
بلوچستان میں پھیلنے والے قابل علاج امراض میں سے بچوں کی اموات کی شرح پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ اس حوالے سے بلوچستان کے وزیر صحت رحمت بلوچ کا کہنا ہے۔
جیسا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 1000 بچوں میں سے 111 بچے موت کے شکار ہوتے ہیں، صرف یہ کہ روٹین امیونائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے یا بلکہ کم ہے اس کی کوریج، بلکہ ان میں سے 97 ایسے بچے ہیں جو 1 سال کا عمر پورا نہیں کرتے ہیں، وہ موت کے منہ میں چلا جاتے ہیں۔
ڈاکٹر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بچوں کو خطرناک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مطلوبہ کوریج 80% ہونی چاہیے، لیکن بلوچستان میں انتہائی کم ہے،
جس کو آپٹیملی کم از کم مور دین 80% ہونا چاہیے، 80% سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہے، بلکہ بہت زیادہ کمزور ہے، کیونکہ پی ڈی ایچ ایس کا جو سروے ہے وہ جو ابھی 2012-2013 کا اس وقت رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس کے مطابق ہم اس وقت 16% پر ہیں، 16% ہماری کوریج ہے، جس کی وجہ سے، جو کوریج نہ ہونے کی وجہ سے سر ہماری فریکوینٹلی جو ہے میزلز آؤٹ بریکس ہو رہی ہیں۔
کیا وسائل کی کمی کی وجہ سے بچوں کو خسرے سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کی فراہمی کے لیے فنڈز فراہم نہیں کیے گئے؟ یہ سوال پوچھا میں نے بلوچستان کے سینئر صحافی عرفان سعید سے۔
پیسوں کی کمی تو بلوچستان حکومت کے پاس میرے خیال نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہاں پہ جو تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے، سرکاری اخراجات پہ جو تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، اگرچہ اس کو نام دیا جاتا ہے کہ حکومت کے لیے، حکومت یہ عوام کے لیے کر رہی ہے، حالت یہ ہے کہ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں ویکسینیشن ہی نہیں ہوئی، اور خسرے کی جو وبا جس طریقے سے پھیلی ہوئی ہے، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ حکومت کی سنجیدگی کس حد تک ہے۔
ای پی آئی کے حکام نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر حکومت بلوچستان نے خسرے سے بچاؤ کی ویکسین کے لیے فنڈز فراہم نہیں کیے تو بین الاقوامی ڈونر گاوی یہاں کے لیے مختص فنڈز کہیں اور منتقل کر دے گا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب ذکر بھارت کا، جس کی ریاست اروناچل پردیش میں چینی سرحد کے نزدیک ایک شاہراہ بنانے کے بھارتی منصوبے پر چین نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ بھارت نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ چین بھارت کو وارننگ دینے کے بجائے سرحدی تنازع کو مل جل کر حل کرنے کی کوشش کرے۔ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
چین نے بھارت کی ریاست اروناچل پردیش میں میک موہن لائن کے متوازی ایک طویل شاہراہ تعمیر کیے جانے کے بھارت کے منصوبے پر بہت سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ بیجنگ میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مجوزہ شاہراہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ چین بھارت سرحد کے مشرقی حصے میں سرحد کی پوزیشن متنازع ہے، اور جب تک اس تنازع کا کوئی حتمی حل نہیں نکلتا تب تک چین یہی امید کرتا ہے کہ بھارت ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جس سے سرحدی تنازع کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو۔ ترجمان نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کو سرحد پر امن و سکون برقرار رکھنے میں اشتراک کرنا چاہیے اور سرحدی تنازع کے حتمی حل کے لیے موافق ماحول بنانا چاہیے۔ اس کے جواب میں بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت اور چین دونوں کو چاہیے کہ ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے سرحدی تنازعات حل کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھارت کو وارننگ دینے کی کوشش نہ کرے، بھارت ایک بہت طاقتور ملک ہے۔ مسٹر سنگھ نے منگل کو بھارت چین سرحد کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان تقریباً 4500 کلومیٹر لمبی سرحد ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ سرحد عبوری ہے اور وہ کئی مقامات پر بھارتی خطے پر دعویٰ کرتا رہا ہے۔ گزشتہ مہینے سینکڑوں چینی فوجی لداخ کے چمور خطے میں بھارتی خطے کے 5 کلومیٹر اندر تک داخل ہوئے۔ وہ وہاں ایک سڑک کی تعمیر کے لیے ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے۔ دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان تقریباً 15 دنوں تک کشیدگی بنی رہی۔ یہ کشیدگی اس وقت ختم ہوئی جب چین کے صدر شی جن پنگ بھارت کے دورے پر آئے اور چینی فوجی اپنے خطے میں واپس چلے گئے۔ چینی صدر سے اپنی بات چیت میں وزیر اعظم نریندر مودی نے سرحدی تنازع کا سوال دو بار اٹھایا تھا۔ حالیہ مہینوں میں چین نے سرحدی تنازع کے سلسلے میں اپنی پوزیشن کو شدت کے ساتھ اجاگر کرنا شروع کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازع بہت پرانا ہے اور 1962 میں ایک بار جنگ بھی ہو چکی ہے۔ سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے دونوں ملکوں نے حالیہ برسوں میں کم از کم 17 راؤنڈز مذاکرات کیے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ لیکن اس تنازع کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے ابھی تک سرحد پر مکمل طور پر امن قائم کر رکھا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی بات تو آپ نے کئی بار سنی ہے، تقریباً ہر روز آپ پروگرام میں سنتے ہیں کہ ہماری یہ رپورٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہے یا یہ خبر آپ وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے یوٹیوب نہیں بلکہ اپنے یوٹیوب چینل کی، جو کہ بی بی سی اردو کا یوٹیوب چینل ہے۔ اور بات چیت کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہمارے یوٹیوب ایڈیٹر ہیں ڈینو۔ ڈینو، یہ جو یوٹیوب ہے، ہمارا جو چینل ہے جس پہ آپ خصوصی رپورٹیں اور انٹرویوز وغیرہ لگاتے ہیں، تو یہ بتائیں آج کل اس پر چل کیا رہا ہے؟
کافی کچھ چل رہا ہے۔ سب سے بڑی جو خبر ہے ہمارے یوٹیوب چینل کے متعلق وہ ہے ہمارے بی بی سی اردو سیربین، جو ہمارا ٹیلی ویژن پروگرام ہے، وہ ہم روزانہ جب ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام لائیو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کے وہ پورا پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو موجود جو نیوز رپورٹس ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا فیڈ بیک بہت اچھا ہمیں مل رہا ہے، ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے روزانہ جا کے پروگرام دیکھتے ہیں اور بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو وہ ایک چیز بڑی اچھی چل رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ اس کے علاوہ جو نیوز رپورٹس ہیں جو اس پروگرام میں شامل ہوتی ہیں، وہ بھی الگ ہم لوگوں کو ڈال کے دیتے ہیں ہمارے چینل پر، تو وہ الگ ڈفرینٹ خصوصی پلے لسٹ میں ہوتی ہیں، تو وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرویوز ہیں بہت سارے۔
ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی، آپ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ کس طرح کی رپورٹیں یا انٹرویوز جو ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، انٹرسٹ یعنی دلچسپی کس چیز میں زیادہ ہے؟
دلچسپی بہت سی، ہر طرح کی آڈینس آتی ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ظاہر ہے جو یوتھ ہے وہ بھی آتی ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے جو پرانے جو بی بی سی اردو کے فینز ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ تو تھوڑا اس کا جواب میں صحیح طرح دے نہیں پاؤں گا، کیونکہ ملا جلا ہے، بہت بہت ورسٹائل کراؤڈ آتا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ۔ لیکن مجھے لگتا ہے جو سب سے زیادہ چیز جو ہمارے ہمیشہ جو یوٹیوب چینل پہ جس پہ سب سے زیادہ فیڈ بیک ملتا ہے، وہ ہمارا ٹی وی پروگرام ہے۔ بی بی سی اردو سیربین بہت اچھا ہمارے یوٹیوب چینل پہ پرفارم کرتا ہے، تو وہ بہت اچھا چلتا ہے۔ جو خصوصی انٹرویوز ہیں وہ بہت اچھے چلتے ہیں، جیسے ہم نے کچھ حال ہی میں جو شان شاہد کا انٹرویو کیا، ہم نے بالی ووڈ کے جو سیلیبریٹیز ہیں ان کا انٹرویو کیا، تو اس طرح کی چیزیں بہت اچھی طرح چلتی ہیں۔
جنوں یہ بھی ہے کہ جو سب سے زیادہ آڈینس ہیں وہ موبائل فون پر زیادہ آتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ خاص کرتے ہیں آپ؟
بالکل، میں بلکہ بڑے جسے کہتے ہیں، مجھے بڑا فخر ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہماری جو بی بی سی اردو کی جو موبائل آڈینس ہے وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ باقی لینگویج سروسز میں, مطلب کہ بہت شوق سے ہماری جو ہماری آڈینس ہے وہ موبائل پہ جا کے ہمارا کانٹینٹ دیکھتی ہے اور ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ہماری رپورٹیں دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے خاص ایک پلے لسٹ میں نے تیار کی ہے جس کا نام ہے بی بی سی اردو موبائل, جس پہ ہماری نیوز رپورٹس, ہمارے جو خبروں کے جو ایک راؤنڈ اپ ہوتا ہے, جو دن کی پوری خبریں ہوتی ہیں ان کا ایک راؤنڈ اپ, ایک منٹ کی ویڈیوز, 30 سیکنڈ کی ویڈیوز, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اس میں اس پلے لسٹ میں موجود ہیں, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں.
جنو آپ کا بہت بہت شکریہ.
تھینک یو.
اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کی آج کی ایڈیٹر تھیں مہپالا صفدر, پروڈیوسر تھے ظفر زیاد, اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے ولی اسٹیورٹ, اور سیربین میں میرا آج ساتھ دیا تھا نازیہ میمن نے بھی, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق. مجھے یہاں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ شمالہ خان کی زبانی.
پاکستان کے شہر لاہور کی ہائی کورٹ نے سزائے موت کے فیصلے کے خلاف توہین مذہب کی ملزم مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی اپیل خارج کر دی. انہیں 4 برس پہلے موت کی سزا سنائی گئی تھی. شام کے علاقے کوبانے کا دفاع کرنے والے کرد ملیشیا کے ایک کمانڈر کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو سوائے چند کے تمام علاقوں سے نکال دیا گیا ہے. اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے نئے کمشنر زید ریاض الحسین نے شدت پسند دولت اسلامیہ کو ممکنہ طور پر نسل کشی کی ایک تحریک قرار دیا ہے. نیپال میں ایک مشہور ٹریکنگ روٹ پر طوفان اور برفانی تودوں کی زد میں آ کر 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور ہانگ کانگ میں 7 پولیس افسران کو ایک احتجاجی کارکن کو مارنے پیٹنے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد معطل کر دیا گیا ہے. یورپی سٹاکس مارکیٹ میں ایک بار پھر مندی کا رجحان ہے, جس کے بعد اطلاعات ہیں کہ یورو زون میں غربت کی شرح 5 سال کی کم ترین سطح پہ ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.